الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں دعا کرنے کی ترغیب دی ہے، اور دعا کرنا بہت اونچا عمل ہے. اور دعا کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، مصائب دور ہوتے ہیں، تکالیف ختم ہوتی ہیں، اور دعا مانگنے والے کی دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. بعض لوگ دعا کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ معمولی عمل نہیں ہے، بڑا اہم عمل ہے، بلکہ حدیث شریف میں الدعاء هي العبادة، دعا خود عبادت ہے. یعنی دعا کے نتیجے میں جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ چاہے ملے یا نہ ملے، خود دعا کرنا عبادت ہے، اتنا بڑا عمل ہے یہ. اس لیے دعا کو اس کے آداب کے ساتھ، دعا کو اس کے آداب کے ساتھ مانگنے کا معمول ہونا چاہیے. جب دعا کو اس کے آداب کے ساتھ کیا جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، اور دعا کے قبول ہونے کا یہ مطلب ہے، اور دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مانگ رہے ہیں یا تو وہی مل جائے یا جو دعا ہم مانگ رہے ہیں وہ تو نہ ملے، اللہ تعالی اس دعا کے بدلے کوئی اور نعمت عطا فرما دیتے جو ہم نہیں مانگ رہے، یا کوئی اور مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں اور دور فرما دیتے ہیں، یا جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں مل رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کو آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، اس دعا کو آخرت میں جمع کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آخرت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ تین صورتیں ہوتی ہیں دعا میں قبول ہونے کی، ہمارے دین میں دعا قبول ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی دعا مانگ کر ہرگز ہرگز نا امید نہ ہو، اور ہرگز ہرگز مایوس نہ ہو کہ میں فلاں دعا مانگ رہا ہوں اور بہت عرصہ ہو گیا، بہت دعا کر رہا ہوں، قبول ہی نہیں ہوتی۔ قبول ہو رہی ہے، لیکن اس قبول ہونے کی یہ تین صورتیں ہیں جو میں نے بیان کی، اور پھر اس میں یہ مانگنا خود عبادت بھی ہے۔ بالفرض اگر ہماری دعا قبول نہیں بھی ہوئی تب بھی عبادت کا ثواب تو مل ہی جاتا ہے، اس لیے بھی دعا نفع سے خالی نہیں اور دعا فائدے سے خالی نہیں۔ ایک حدیث میں کہ آپ نے فرمایا، سنو میں تم کو وہ عمل نہ بتلاؤں، سنو کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے، یعنی دشمن سے تمہاری حفاظت کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے، اور تمہیں بھرپور روزی دلائے۔ وہ عمل یہ ہے کہ اپنے اللہ پاک سے دن رات دعا کیا کرو، اپنے اللہ پاک سے رات دن دعا مانگا کرو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ایک تو دعا سے اللہ تعالی خوب روزی عطا فرماتے ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو، اس کی آمدنی میں اضافہ ہو، اس کی تنگ دستی کا خاتمہ ہو، اس کو خوشحالی اور فراوانی نصیب ہو، تو دعا مانگنا شروع کر دے اور دن رات اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعا کیا کرے، توجہ دھیان سے دعا مانگا کرے، تو روزی میں انشاء اللہ تعالی اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور روزے کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت ہو جائے، دشمنوں سے حفاظت ہو تو اس کے لیے بھی دعا بہترین عمل ہے۔ یہ دعا کے دو فائدے اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، یعنی جیسے دشمن سے ہتھیار کے ذریعے لڑائی ہوتی ہے، دعا کے ذریعے بھی لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ دعا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کا نام ہے، اور اللہ تعالی قادر مطلق ہے۔ وہ تو ایک اشارہ فرمایا تو دشمن زیر ہو جائے، تو دعا بہت اونچا عمل ہے، لہذا دشمنوں کے زیر کرنے کے لیے خاص طور پر آج کل فلسطین میں جو صورتحال ہے بہت تشویشناک ہے، تقریباً 65,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب ہی شامل ہیں، یہ معمولی تعداد نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ 200 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کر ان کے حق میں دعا کریں، اپنے اپنے گھروں میں اور جو جو حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے وہ سب اپنی اپنی جگہوں میں روزانہ 10 منٹ نکالیں اور 10 منٹ بیٹھ کر پہلے 200 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما اور ان کی مدد فرما اور ان کی تمام تکالیف دور فرما اور فلسطین کے مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما، اعلیٰ کامیابی کامرانی عطا فرما، ملائکہ ان کی نصرت کے لیے نازل فرما. 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ ہم ان کے لیے نکالیں اور خوب توجہ اور دھیان سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا اہتمام کریں. جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمائے ہیں اس میں دونوں چیزوں کا اہتمام ہے. دشمن سے لڑنا بھی پایا گیا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا بھی پایا گیا. حضور گڑ گڑا کر دعا بھی فرماتے تھے اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے دشمن سے لڑائی بھی کرتے تھے. تو دعا ہر حال میں ہمیں چاہیے. دعا ایسی زبردست چیز ہے، دعا ایسی زبردست چیز ہے کہ حدیث میں ہے کہ یہ ان حادثات و سانحات اور واقعات میں بھی نافع اور مفید ہے جو نازل ہو چکے ہیں. جو واقعات، جو مصائب و آلام پیش آ چکے ہیں ان میں بھی دعا نافع ہے، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئے ان کے اندر بھی نافع ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو، اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو. تو ہمارے اندر دعا کی بہت کمی ہے، ہمارے اندر دعا کی بہت کمی ہے. بس اس وقت دعا کرتے ہیں جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، پھر تو ہم خوب دعا کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو، اس تکلیف میں مبتلا نہ ہو، تو بس پھر دعا کرتے ہی نہیں، اور کرتے ہیں تو بغیر دھیان کے غفلت کے ساتھ کرتے ہیں کہ دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، زبان کہیں ہے، دعا ہو رہی ہے، دل حاضر ہی نہیں ہے. تو ایسی دعا عام تو غافل دل کی دعا عام تو وہ قبول نہیں ہوتی، ورنہ دعا بہت اونچی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے. تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس کے چند آداب ہیں. دعا ضرور قبول ہوتی ہے جس کے چند آداب ہیں، جس میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آدمی اپنا کھانا پینا پہننا حلال غذا سے کرے، یعنی حرام کھانے سے بچے، حرام پینے سے بچے، حرام پہننے سے بچے. حرام سے بچے گا تو دعا قبول ہوگی، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی. ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں، 3 آدمی کی دعائیں ایسی ہیں جنہیں قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. نمبر 1، باپ کی دعا اولاد کے حق میں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں. نمبر 2، مسافر کی دعا. نمبر 3، مظلوم کی دعا. باپ کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یہ حدیث میں. لیکن دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ایک آدمی سفر کے اندر ہے اور سفر بھی اس کا بہت لمبا ہے، اور سفر کے لمبا ہونے کی وجہ سے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں, بال بھی اس کے بکھرے ہوئے ہیں, جسم اور کپڑے بھی غبار آلود ہیں, یعنی سفر کے آثار بھی اس کے اوپر پائے جاتے ہیں. اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب, اے میرے رب, یا رب یا رب کہتا ہے. اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے, پینا بھی حرام کا ہے, لباس بھی حرام کا ہے, اور حرام غذا سے اس کی نشو نما ہوئی ہے, حرام کھا کھا کے وہ بڑا ہوا ہے. تو اس کے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ فانا یستجاب لہ, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ معلوم ہوا کہ حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی. کیونکہ دوسری حدیث میں کہ اگر کسی آدمی کے منہ سے حرام کا ایک لقمہ نیچے اتر جائے اور پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اسے کوئی عبادت قبول ہوتی ہے. تو یہ حرام کھانا جو ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے, اور آج کل حرام خوری بہت زیادہ پائی جاتی ہے, حرام خوری بہت زیادہ پائی جاتی ہے, جس کے نتیجے میں دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو بعض مرتبہ آدمی کا کھانا پینا پہننا حرام ہوتا ہے اور حرام کی غذا استعمال کر رہا ہوتا ہے, پھر وہ دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے پہلا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو وہ حلال کھانے پینے پہننے کا اہتمام کرے. اور دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا مانگنے والا جب دعا مانگے تو توجہ دھیان سے مانگے, توجہ اور دھیان سے دعا مانگے. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جب مصیبت آتی ہے تب تو آدمی خوب دعا کرتا ہے, اس کو توجہ بھی ہوتی ہے کیونکہ پریشان ہوتا ہے, اور پریشانی کی وجہ سے توجہ اور دھیان سے دعا کرتا ہے. جب پریشان نہ ہو تب بھی اسی طرح دعا کرے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب آدمی خوشحالی کی حالت میں دعائیں کرتا ہے تو پھر بدحالی کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنتا ہے. تو ہمارا حال گڑبڑے, مصیبت میں تو ہم خوب گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں, کرنا ہی چاہیے, لیکن جب کوئی مصیبت نہیں ہوتی تب بھی ہمیں گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے, توجہ سے دعا کرنی چاہیے, دھیان سے دعا کرنی چاہیے, یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے, پھر دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے دوسرا ادب یہ کہ جب دعا کریں توجہ کے ساتھ دعا کریں. چنانچہ ایک حدیث میں کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ وہ ضرور قبول کریں گے, وہ ضرور دعا قبول کریں گے اور عطا فرمائیں گے. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے جس کا دل دعا کے وقت اللہ تعالیٰ سے غافل ہو, یعنی نہ دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو نہ دھیان دعا مانگنے کی طرف ہو, بس وہ کہیں اور گھوم رہا ہے اور زبان سے خالی طوطے کی طرح وہ دعائیں مانگ رہا ہے, تو ایسے دل کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. لہذا دوسرا ادب یہ ہے کہ آدمی توجہ دھیان سے دعا مانگے. اور ایک ادب یہ ہے جو کہ تیسرا ادب ہے, وہ یہ کہ رو رو کر آہوزاری کے ساتھ دعا مانگے, رو رو کر آہوزاری کے ساتھ دعا مانگے. اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لے, رونے کی شکل بنانا سب کے اختیار میں, سچ مچ رونا تو ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے, کسی کو رونا آتا ہے کسی کو رونا نہیں آتا. جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کو جلدی سے رونا آ جاتا ہے, اور جس کا دل سخت ہوتا ہے اس کو رونا نہیں آتا. تو آنسو بہانا اور سچ مچ رونا یہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے, لیکن رونے کی شکل بنانا سب کے اختیار میں, کہ رونے کی شکل بنا کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو ان شاء اللہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی. ایک حدیث میں ہے کہ رو رو کر دعا مانگا کرو, رو رو کر دعا مانگا کرو, اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو تم کم از کم رونے کی شکل ہی بنا لیا کرو. یہ حدیث شریف میں ہے, تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ رونے کی شکل بنا کر دعا مانگنی چاہیے. اس پر ایک عجیب قصہ یاد آیا. وہ قصہ سننے کا ہے, عمل کرنے کا نہیں ہے. وہ قصہ سننے کا ہے, یہ نہیں کہ سن کر آپ بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. ہاں, رونے کا ادب اس کے اندر ذکر کیا گیا, وہ قابل عمل ہے, اختیار کرنا چاہیے. وہ قصہ یہ کہ ایک بزرگ تھے, ان کا عجیب و غریب معمول تھا. وہ یہ کہ وہ لوگوں کے اوپر پیسے خرچ کرتے رہتے تھے اور آنے والوں کی ضروریات پوری کرتے رہتے تھے. جو بھی ان سے کچھ مانگتا, وہ کہیں نہ کہیں سے پیسے لے کر, یہاں تک کہ قرض لے کر بھی وہ دوسروں کی حاجتیں پوری کر دیا کرتے تھے. یہ ان کا ایک معمول تھا, اور اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر یہ فضل تھا کہ جہاں وہ لوگوں سے قرض لے کر ان کی حاجتیں پوری کرتے تھے, ان کو کھلاتے تھے, پلاتے تھے, پہناتے تھے, اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے, اور خود مقروض ہو جاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس غیب سے اتنے پیسے بھی بھیج دیا کرتے تھے جس سے وہ سارا قرضہ اتار دیا کرتے تھے. ساری زندگی ان کی اسی طرح گزر گئی کہ جو بھی ان کے پاس آیا اس کو دے دیا, نہ ہوا تو قرض لے کر کے اس کو دے دیا اور اس کی حاجت پوری کر دی. یہ ان کا معمول تھا. اب یہ ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کرنا مناسب نہیں ہے. یہ تو ان کا اپنا معاملہ تھا, ان کے اللہ تعالیٰ کے درمیان عجیب و غریب معاملہ تھا کہ وہ اس طرح کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کا قرضہ بھی اتار دیا کرتے تھے. اسی حالت میں ان کا انتقال کا وقت قریب آ گیا. جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو جن جن لوگوں نے ان کو قرضہ دیا ہوا تھا, ان کو پتہ چلا کہ حضرت تو بیمار ہیں, صاحب فراش ہیں اور اب مرنے والے ہیں, تو سب بھاگ کر حضرت خدمت میں حاضر ہو گئے اور سب پیسے حضرت سے مانگنے لگے. بیٹھ جاؤ بھائی, سب بیٹھ جاؤ. حضرت ان کا بیٹھ جاؤ سب. اب وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور جب حضرت آنکھ بند کرے ہیں تو انہوں نے کلیجہ منہ کو آئے کہ بھائی حضرت گئے اور ہمارے پیسے گئے. حضرت کے بعد تو کچھ ہوتا نہیں ہے, جو کچھ ہوتا ہے سب دے دلا کے حضرت فارغ ہو جاتے ہیں, اب ہمارے پیسے کون دے گا. حضرت آنکھ کھولیں, ان کو دیکھیں تو ذرا ان کی جان میں جان آ جائے. یہ صورت حال چل رہی تھی. تھوڑی دیر میں گلی میں سے کسی بچے کے حلوہ بیچنے کی آواز آئی کہ حلوہ لے لو, حلوہ لے لو, بہت لذیذ حلوہ ہے. تو حضرت نے بچے کو بلاؤ بھائی, اور اس کو بلا کر کے پوچھا, بھائی یہ کیا ہے؟ سوجی کا حلوہ ہے اور تازہ تازہ بنا کے لایا ہوں. فرمایا کتنے کا ہے؟ انہوں نے بتا دیا حضرت اتنے کا ہے. تو حضرت نے کہا تھال مجھے دے دو, اور پھر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہا بھائی سب کھاؤ. سب کو حضرت نے حلوہ کھلا دیا, سب کھا کے بیٹھ گئے اور سب نے منہ چاٹ لیا. اور بچے نے کہا حضرت پیسے؟ ہاں مل جائیں گے بھائی, یہ بھی سب پیسے مانگنے آئے ہیں, یہ بھی پیسے لینے والے ہیں, تم بھی پیسے لینے والے ہو, بیٹھ جاؤ, تمہیں بھی مل جائیں گے. اب پتہ چلا کہ ارے یہ تو حضرت نے ادھار خریدا ہے, اس کے پیسے بھی حضرت نے ادھار کر دیے. تو حلوہ کھانے کے بعد انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی برا ہوا, ہم تو تھے مصیبت میں, اب یہ بچہ بھی بےچارا ہے, اس کے بھی پیسے ہیں ادھار. تو اس نے تھوڑی دیر میں پھر بچے نے کہا حضرت میرے پیسے؟ کہا ہاں بھائی ملیں گے, فکر نہیں کرو, یہ بھی سب پیسے مانگنے آئے ہیں. سب کے سب دل میں بڑا ملال کرنے لگے کہ یار یہ تو بہت ہی برا ہوا, حلوہ کھا بھی لیا, نہ کھاتے تو چلو ہم اس کو ویسے ہی واپس کر دیتے, اب تو اچھا نہیں ہوا, یہ بیچارہ بچہ ہے. تو اس نے تھوڑی دیر میں رو کر کہا کہ حضرت میری اما مجھے مارے گی, میرے تو پیسے دو. اور پھر وہ رونے لگا. جب رونے لگا تو تھوڑی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی. حضرت نے خادم سے کہا کہ جاؤ بھائی دروازے پہ جاؤ, دیکھو کون ہے. تو گیا تو کسی رئیس نے حضرت خدمت میں ہدیہ بھیجا. آ کر اس نے عرض کیا کہ حضرت فلاں رئیس کی طرف سے ہدیہ آیا ہے, اجازت ہو تو قبول کر لوں؟ فرمایا ہاں قبول کر لوں. اور ان سے کہنا ان کو میرا سلام کہیں اور شکریہ ادا کریں اور کہیں بھائی تم نے موقع سے ہدیہ بھیجا. تو خادم گیا جب تو رئیس کا نوکر جو ہے وہ باہر کھڑا ہوا تھا, ایک تشتری لے کے آیا تھا جس کے اوپر ہرا کپڑا ڈھکا ہوا تھا, اس کے اندر ہدیہ تھا. اس نے لا کر کے حضرت خدمت میں پیش کر دیا تو وہ اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا. حضرت نے قبول کیا اور فرمایا سب سے پہلے اس بچے کے پیسے ادا کرو حلوے کے, سب سے پہلے اس بچے کو حلوے کے پیسے دو. اس کو پیسے دلوائے, وہ خوش خوش اپنے گھر چلا گیا. پھر حضرت نے فرمایا دائیں طرف سے سب کا قرضہ اتارنا شروع کرو, پوچھتے جاؤ کہ کتنا قرضہ ہے, اتنی پیسے اس میں سے دیتے جاؤ. اب جناب پیسے دینا شروع کیا, دیتے گئے یہاں تک کہ الحمدللہ جتنے بھی پیسے مانگنے والے بیٹھے تھے سب کا قرضہ اتر گیا. اس کے بعد جب سب اپنا قرضہ لے چکے تو حضرت نے سب سے کہا کہ تم ایک بات سن لو. پھر یہ ادب بتلایا حضرت نے کہ بھئی تم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پیسے مانگ رہے تھے, مگر تم میں سے کوئی رونے والا نہیں تھا, اور مجھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا کہ انہوں نے ساری عمر جب بھی میں نے قرض لیا ہمیشہ ادا کروایا, تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا آخری وقت ہو اور پھر اللہ تعالیٰ میرا قرضہ نہ ادا کروائیں, یہ کیسے ہوگا؟ مجھے یقین تھا اللہ تعالیٰ پر کہ وہ ضرور میرا قرضہ ادا کروائیں گے, لیکن میں نے یہ سوچا کہ قرضہ تو انشاءاللہ ضرور ادا ہوگا, لیکن جلدی ادا ہونے کی ترکیب ہونی چاہیے کہ قرضہ جلدی ادا ہو. تو جلدی ادا ہونے کی ترکیب میرے ذہن میں یہ آئے کہ یہ بچے کو بلاؤ اور اس کا حلوہ خریدو, پیسے ادھار کرو, تو یہ بچہ جلدی روئے گا, اور جب یہ جلدی روئے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ تعالیٰ جلدی قرض اتروا دیں گے. چنانچہ یہ ترکیب کام آ گئی, میں نے بچے کا حلوہ تمہیں کھلایا اور بچہ جو ہے وہ پیسے نہ ملنے کی وجہ سے رونے لگا, اور جب وہ رونے لگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہدیہ آ گیا, جس سے بچے کا بھی قرض ادا ہو گیا اور تمہارا بھی قرض ادا ہو گیا. اس کے بعد پھر حضرت کا انتقال ہو گیا. تو یہ تو ان کا اپنا معاملہ تھا, لیکن بات یہ ہے کہ رونے کے اندر رونا بھی ایک ادب ہے. ہمارے اندر اس ادب کی بہت کمی ہے, اگر یہ ادب بھی ہم اختیار کر لیں, اور انفرادی دعا میں رونا کیا مشکل ہے, انفرادی دعا میں بھی اور اجتماعی دعا میں بھی رونا کوئی مشکل نہیں ہے. اور میں نے عرض کر دیا کہ سچ مچ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ. ہمارے ایک عزیز تھے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ مرید تھے ماشاءاللہ, ان کو بڑی دعا کرنے کا ڈھنگ آتا تھا. ان کو وہ کہتے تھے مجھے اور کچھ تو آیا نہیں, دعا مانگنی آ گئی. تو وہ ایسی آہوزاری کے ساتھ دعا کرتے تھے, تو جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جاتے تھے, جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جاتے تھے. تو حقیقت یہی ہے کہ یہ سب ہیں تو آداب, لیکن یہ بڑے گر کے آداب ہیں یہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کو منانے کے آداب ہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے آداب ہیں, اور ان سے دعا کے اندر قبولیت آ جاتی ہے. ایک واقعہ یاد آیا, حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں, حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو دشمن نے آگ میں ڈال دیا تھا, پھر بھی وہ صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے تھے, ایسے بزرگ ہیں. تو یہ مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات ان کو کہتے ہیں جن کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. تو بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر دعا کی اور ادھر قبول ہوئی, ادھر مانگا اور ادھر دعا ملی, تو یہ مستجاب الدعوات تھے. تو ان کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میری پڑوسن بڑی ظالمہ ہے, مجھے اتنا ستاتی ہے کہ مجھے کسی پل چین نہیں ہے, ہر وقت میں اس کی ستانے کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں, حضرت آپ دعا کر دو میں اس سے نجات پا جاؤں اور اس سے مجھے نجات مل جائے. تو حضرت نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو اس کی پڑوسن کے شر سے نجات عطا فرما, یا اللہ اس کو اس کی پڑوسن کے شر سے نجات عطا فرما. یہ حضرت نے دعا فرما دی. تو وہ ظالم جو پڑوسن تھی جب رات کو سوئی اور سویرے اٹھی تو نابینا ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کی دعا سے تو اندھی ہوئی ہے, تو جو نابینا ہوئی ہے حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کی دعا کی وجہ سے ہوئی ہے. تو جب اسے پتہ چلا تو وہ روتی ہوئی حضرت خدمت میں ہی آ گئی اور آ کر کے عرض کیا کہ حضرت میں اپنی پڑوسن کو ستاتی تھی اور میں اس سے توبہ کرتی ہوں, اور حضرت میں آپ کے ہاتھ پر عہد کرتی ہوں کہ اب آئندہ کبھی میں اس کو ستاؤں گا نہیں, آپ اللہ صلی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دیں. اب یہ دعا کرانے آ گئی تو حضرت نے اس کے لیے بھی دعا کر دی, اور حضرت نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر یہ اپنی یہ جو عہد کر رہی ہے اگر اس میں یہ سچی ہے اور ایسی توبہ کرنے میں بھی اگر یہ سچی ہے تو یا اللہ اپنی رحمت سے اس کی بینائی کو واپس لوٹا دے اور اس کو عافیت عطا فرما دے. حضرت نے دعا کی, ابھی دعا ختم نہیں کرنے کی تھی کہ اس کی بینائی واپس آ گئی, اور جیسے اس کی بینائی واپس آئے اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور حضرت کا بھی شکریہ ادا کیا کہ حضرت آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری بینائی واپس لوٹا دی, کیونکہ جس جو پہلے بینا ہو پھر نابینا ہو اس کے لیے تو بڑی تکلیف کی بات ہے, جو پیدائش ہی نابینا ہو وہ تو عادی ہو جاتا ہے اس تکلیف کا, اس وجہ سے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن جو پہلے سے بینا ہو اور پھر نابینا ہو جائے. لیکن حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا دیکھو کہ دونوں عورتوں کے حق میں ان کی دعا قبول. ایسے ہی ایک اور عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ بقیع بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث ہیں, اندلس کے یہ رہنے والے تھے, اندلس کے رہنے والے تھے اور یہ بھی مستجاب الدعوات تھے, بڑے عابد و زاہد تھے اور بڑے مستجاب الدعوات تھے یہ. تو ایک مرتبہ ایک عورت ان کی خدمت میں آئی اور وہ کہنے لگے کہ حضرت انگریز جو ہے نا میرے بچوں کو گرفتار کر کے لے گئے, انہوں نے میرے بچے کو اٹھا لیا اور میرا تو ایک ہی بیٹا تھا وہی میرا سہارا تھا, وہ لے گئے اور میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں, نہ کھانا مجھے اچھا لگتا ہے نہ رات کو مجھے نیند آتی ہے, دن رات میں اپنے بچے کے جدا ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں, آپ حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو واپس لوٹا دے, اور میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست لائی ہوں کہ میرا ایک چھوٹا سا مکان ہے اور تو کچھ ہے نہیں میرے پاس, میں چاہتی ہوں کہ یہ مکان کوئی مجھ سے خرید لے تو خرید کر کے پیسے مجھے دے دے, وہ پیسے میں اپنے بچے کے چھڑانے کے لیے استعمال کر لوں گی, کسی طرح میرا بیٹا مجھے مل جائے. تو حضرت نے فرمایا تم جاؤ, میں ہم تمہارے معاملے میں غور کریں گے. بس حضرت نے اس کو تو رخصت کر دیا کہ تم جاؤ ہم تمہارے معاملے میں غور کریں گے, اور پھر حضرت نے گردن جھکا لی اور اس کے بیٹے کی رہائی کی دعا مانگنی شروع کر دی. گردن جھکا کر کے حضرت نے رو رو کر اس کے لیے دعا فرمائی, دعا کر کے فارغ ہو گئے حضرت. چند دن کے بعد وہ عورت اس بیٹے کو لے کر کے آ گئی, وہی عورت اپنے اس بیٹے کو لے کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا حضرت اس کا عجیب و غریب واقعہ ہے, میرے بیٹے کے رہا ہونے کا اور میرے پاس آنے کا واقعہ عجیب و غریب ہے, میں اس لیے اس کو لائی ہوں کہ اسی سے سن لیں آپ کہ یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رہائی عطا فرمائی ہے. آپ نے پوچھا بتاؤ بھائی کیا ہوا تمہارے ساتھ, تو اس لڑکے نے کہا کہ حضرت میں انگریز کی قید میں چلا گیا تھا اور انگریزوں کا جو امیر تھا بادشاہ تھا اس کی خدمت پر مجھے مقرر کیا گیا, اور میرے ساتھ اور بھی قیدی تھے لیکن سب کے پیروں میں لوہے کی زنجیر ہوتی ہے, لوہے کی زنجیر ہمارے پیروں میں پڑی ہوتی تھی اور ہمیں اس کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا تھا, تو میں بھی خدمت کرتا تھا اور دوسرے ساتھی بھی خدمت کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں خدمت کے لیے جا رہا تھا اور ہم پر ایک آدمی نگران بھی مقرر تھا جو ہمیں دیکھتا رہتا تھا کہ یہ صحیح کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, صحیح خدمت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو میں خدمت کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک وہ زنجیر کھل کر نیچے گر گئی, اس نے مجھے دیکھا تو مجھے ڈانٹا کہ تو نے کیوں کھولی, میں نے کہا بھائی میں نے نہیں کھولی, بھائی میں کون ہوتا ہوں کھولنے والا اور نہ میرے بس میں اس کا کھولنا, میں نے نہیں کھولی خود بخود کھل کے گری ہے. اس نے جلدی سے اس کو زنجیر والے کو بلایا اور کہا کہ اس کو دوبارہ زنجیر اس کے پیروں میں باندھو اور ذرا مضبوط کر کے باندھو, انہوں نے دوبارہ باندھ دی, باندھنے کے بعد پھر میں دو چار قدم چلا پھر گر گئی. اب اس نے بھی دیکھ لیا خود بخود گرتے ہوئے تو وہ بھی حیران, تو اس نے پھر زنجیر والے کو بلایا اور کہا کہ باندھو اس کو اچھی طریقے سے باندھو, اور اس کی کیلیں وغیرہ مضبوطی کے ساتھ لگاؤ تاکہ یہ گرنے نہ پائے. ہمیں دو چار قدم چلا وہ پھر گر گئی, تو وہ ہکا بکا رہ گیا. وہ اپنے پادری کے پاس لے گیا مجھے اور اس سے کہا کہ بھئی اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے, ہم اس کے زنجیر باندھتے ہیں اور زنجیر گر جاتی ہے, زنجیر باندھتے ہیں اور زنجیر خود بخود گر جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسی والدہ ہوگی اور وہ دعا کر رہی ہوگی, کیونکہ والدہ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے, والدین کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو اس کی دعا سے اس کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہو رہا ہے کہ زنجیر باندھتے ہیں تو کھل جاتی ہے. اور پھر ان راہبوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے بھائی اس کو تو رہا کرو, اس کو اب رکھنا مناسب نہیں ہے. تو پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا, میں اپنی ماں کے پاس آ گیا. تو حضرت بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے سے دریافت کیا کہ وہ کیا ٹائم تھا جس وقت تم نے جس وقت تمہاری زنجیر نیچے گر رہی تھی. تو اس نے جو ٹائم بتایا وہ وہی ٹائم تھا جب حضرت دعا میں مشغول تھے. معلوم ہوا کہ وہ حضرت کی دعا کی برکت سے وہ زنجیریں کٹ گئیں اور ٹوٹ گئیں اور پیروں سے نکل گئیں. دل سے دعا کا یہ اثر ہوتا ہے بھائی. تو بھائی اب ہم سب یہاں جمع ہیں اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ فلسطین کے اندر صورتحال بڑی تشویشناک چل رہی ہے اور مجاہدین ماشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں. ہم سب کو دعا کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے لیے بھی دعا کی سخت ضرورت ہے اور پاکستان کے لیے بھی, عالم اسلام کے لیے بھی دعا کی سخت ضرورت ہے. اور فی الحال ہم وہاں جانے سے عاجز ہیں, ایسی قانونی پابندیاں ہیں کہ ہم جا بھی نہیں سکتے, ورنہ تو شاید ہمیں جانا ضروری ہو جاتا. تو جو ہمارے اختیار میں وہ تو کریں. تو اس کے لیے حضرت شیخ دامت برکاتہ ہم نے جمعے کی نماز سے پہلے بیان میں اعلان فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ 10 منٹ نکالے اور اس میں 200 مرتبہ کم از کم آیت کریمہ پڑھ کر پھر گڑ گڑا کے دعا کریں. تو بھئی ہم سب کو یہ معمول بنانا چاہیے, اس وقت ضرورت ہے. اور دعا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, بہت اہم اور بہت اونچا عمل ہے, اور اپنے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی, عالم اسلام کے لیے بھی, حکمرانوں کی ہدایت کے لیے بھی خوب دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, دعا فرما لے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ سارے گناہ معاف فرما یا ارحم الراحمین. ہم سے ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما یا اللہ. ہم سے ہمارے گناہوں کا وبال بھی دور فرما یا ارحم الراحمین. ہمارے پاکستان پر بھی رحم فرما, یہاں سے مہنگائی کو دور فرما, بے حیائی کو دور فرما, بے دینی کو دور فرما. ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ, انہیں ہدایت عطا فرما کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کریں اور ان کی مدد کریں. یا ارحم الراحمین, فلسطین کے مسلمانوں میں خصوصی نظر کرم فرما, خصوصی رحمت فرما یا اللہ. ان کی تنگی کو دور فرما, کھانا پینا پہننا رہنا سب ان کو دوبارہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, جو شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرما, جو زندہ ہیں اور زخمی ہیں ان کے علاج کا انتظام فرما، یا اللہ ان کی روزی کا انتظام فرما، یا ارحم الراحمین ان کی ساری تکالیف ختم فرما، اور ہمیں بھی اور ان کو بھی خوب سے خوب عافیت عطا فرما، اور مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما، یا اللہ فرشتے ان کی نصرت کے لیے نازل فرما، فرشتے ان کی مدد کے لیے نازل فرما، عالم اسلام کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اسرائیل اس کے مددگاروں کو تباہ فرما، برباد فرما، ہلاک فرما، ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. اللہم شتش شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم خرب بنیانہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. یا رحم الراحمین، ہماری ساری ضرورتوں کو، ہماری ساری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. اور جو جو مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابی اجمعین. آمین برحمتک یا رب.